نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 257 آیت نمبر 1 سے 11 سورۃ المنافقون لیسن نمبر 257 آیت نمبر 1-11 سورۃ المنافقون چند باتیں سورت کے بارے میں بلکہ بہت ساری باتیں سورت ہی کے بارے میں معلوم ہو گئیں تو اس کے بعد سورت بھی معلوم ہو جائے گی کیا ہے سورت ترتیب کے اعتبار سے 63 یعنی 63 نمبر کی سورت ہے سورت کا نام پہلی ہی آیت المنافقون سے ہے سورت کے نام سے ذرا دیکھیے گا کہ سورت بقرہ میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہوا مومنوں کا منافقوں کا اور کافروں کا پہلے 2 رکوع میں تینوں نام کی صورتیں بھی قرآن پاک میں موجود ہیں اور ترتیب بڑی دلچسپ ہے 18 پارے میں پہلی ہی آیت قد افلح المومنون سورت مومنون ہم پڑھ چکے اس وقت ترتیب کے اعتبار سے ہم دوسری سورت یعنی المنافقون پڑھ رہے ہیں اور تیسری سورت سورت الکافرون 30 پارے میں پڑھیں گے سورت کا بنیادی مضمون یا ٹاپک دین کے معاملے میں تاخیر منافقوں کا شیبہ پوری صورت جیسے کہ اپنے نام سے ظاہر ہو رہا ہے منافقوں کے پول کھولنے والی اور ان کے حالات کو کھولنے والی اوپر سے چکنی چپڑی باتیں کرنے والے اور اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹنے والے لوگ ہیں تھوڑا سا اس صورت کے زمانے نزول پہ بات کریں گے کہ یہ کب ہوئی اور کس طرح سے ہوئی ہم پیچھے مختلف چیزوں کو مختلف طرح سے دیکھ چکے ہیں لیکن ہم دیکھیں تو یہ سورت غزوہ بنو مستلق کے بعد نازل ہوئی اور غزوہ بنو مستلق سن 6 میں ہوا تھا سورت نور میں بھی اس کے کچھ قصے آئے تھے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تھی غزوہ بنو مستلق ہی کا دوسرا نام غزوہ مریسی ہے جس کے بعد حضرت عائشہ پر ایک تہمت لگی تھی اس سورت میں خاص طور پہ ہم 2-3 آیات ایسی پڑھیں گے کہ اسی موقع پہ عبداللہ بن ابی کی زبان سے کچھ ایسی نازیبا باتیں نکلی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف کہ جس موقع پہ پھر آیات نازل ہو گئیں تھوڑی سی تاریخ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اس سے پہلے اوس اور خزرج کے قبیلے آپس کی خانہ جنگیوں سے تھک چکے تھے لڑ لڑ کے نسلوں کی نسلیں ختم ہو چکی تھیں اور عبداللہ بن ابی کی لیڈرشپ پر ایک قسم کے متفق ہو چکے تھے اس کی رسم تاج پوشی کے لیے تیار تھے تاج کہتے ہیں سنار کے پاس بن رہا تھا اتنے میں طلع و بدر علینا کی آوازیں لگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی ان کو لگا کہ اصل میں ہمارے مسائل کا حل اس شخص کے پاس ہے نہ کہ عبداللہ بن ابی کے پاس ہے کچھ لوگ بیت عقبہ ثانیہ اور اولا دونوں کو ہم پیچھے دیکھ چکے کہ اس میں مسلمان ہو چکے تھے در پردہ پہلی بیت میں 6 تھے دوسری میں تقریباً 72 کے قریب تھے تقریباً لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی جا چکی تھی حضرت عباس اور کچھ اور ساتھی جو تھے وہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں نہیں آنے دینا چاہتے تھے کیوں ان کو عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے دوسرے لوگوں سے خطرہ تھا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ نہ ہو کیونکہ دیکھیں رشتہ دار ہوتا ہے بہرحال اس کو اپنے رشتہ دار کا خیال بھی ہوتا ہے اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی آپ اپنی ذاتی زندگی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے جتنی دینی زندگی کو دیتے تھے آپ کی ذاتی ذمہ داریاں بھی تھیں زندگی کی اور کچھ اجتماعی بھی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس وقت مدینہ میں آنے کے لیے تیار ہوئے اس وقت ایک وفد جو بیعت کے لیے تیار ہوا تھا کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ عبداللہ بن ابی اس میں شامل ہو نوٹ کیجئے گا جو صلح پسند لوگ ہوتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف سے بعد میں خطرے کی امید ہے وہ پہلے ہی اپنے بن جائیں اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دشمنوں کو اپنا بنا لو کیونکہ بعد میں وہی چیزیں تمہارے راستے کے روڑے بنیں گی تم ان کو دے دو کوئی عہدہ کوئی دے دو بڑی چیز لیکن کیا کیا جائے عبداللہ بن ابی کا کس کے دل میں حمیت جاہلیہ آتی پیچھے ہم بات کر چکے یہاں بھی آئے گی اس پوری صورت کا اگر آپ دوسرا تھیم لے لینا تو وہ یہی بنتا ہے کہ حمیت تعصب کیا کی بنیاد پہ انسان بعض دفعہ بہت بڑے بڑے فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن خود کو تسلی یہ دیتا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کا ساتھ دیا۔ عبداللہ بن ابی پر یہ بات بالکل فٹ ہوتی ہے۔ تقریباً 75 لوگوں نے اس بیعت میں حصہ لیا تھا، سب نے کہا کہ ہم ہر خطرہ مول لیں گے، لیکن نفس وسلم کو ہم مدینہ میں لے کر آئیں گے۔ سورۃ انفال میں اس کی تفصیلات پہنچ چکی۔ قصہ مختصر، آپ مدینہ میں آئے، آپ کے آنے سے پہلے مدینہ میں انصار کے ہر گھر میں اتنا کوئی اسلام پھیل چکا تھا کہ عبداللہ بن ابی بے بس ہو چکا تھا۔ اس کو اپنی سرداری بچانے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہ ملی کہ خود بھی ان کا ہمدرد بن جائے۔ شروع میں تو دبا رہا، لیکن غزوہ بدر ہوئی تو اب تو یہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ سارے ہی لوگ میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے سردار اور شیخ لوگ جب اسلام میں آنے لگے تو اس کا دل اور بھی جل کے راکھ ہوا کہ اللہ کے نبی نے میری بادشاہی چھین لی ہے۔ کئی سال تک اس کا یہ منافقانہ ایمان اور اپنی سرداری کے چھن جانے کا یہ غم اس کو بے چین رکھتا تھا۔ ایک طرف اس کا حال یہ تھا، ہر جمعے کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، عبداللہ بن ابی اٹھتا اپنی جگہ سے اور کہتا، ہاں ہاں لوگو اٹھو، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی، یعنی اوپر سے چاپلوسی کرتا۔ یہ تو اس کو پتا تھا جو جمعہ پڑھنے آ گئے ان کو سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور اسلام کا یہ ریچول ہے، لیکن یہ اپنی بڑائی کرنے کے لیے آ کے ظاہری ہمدردیاں کرتا۔ ابھی آیت آنے والی ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ پوری صورت میں جو آیتیں آئیں گی نا اس کو اکٹھا ہی دے دوں، انشاءاللہ پھر صرف تھورولی ترجمہ اور ہلکی سی وضاحت کریں گے تو ہمیں صورت کا مضمون سمجھ آ جائے گا۔ یہ اٹھتا اور بہت اپنی محبت کی باتیں کرتا اور کہتا غور سنو، لیکن دوسری طرف اس کا حال کیا تھا کہ روز بروز اس کی منافقت کا پردہ چاک ہوتا جاتا تھا۔ جتنے بھی مخلص مومن تھے نا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے اور اسلام کا دشمن ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے تو عبداللہ بن ابی نے آپ سے بدتمیزی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، آپ کی گدی جو تھی اس سے کچھ مٹی اڑی اس کے پاؤں سے، تو اس نے بدتمیزی کی کہ یہ کیا بات ہے اور آپ اس طرح۔ خیر آپ وہاں کھڑے ہوئے، آپ نے اس کو تبلیغ کی، نصیحت کی، اس نے کچھ اس طرح کی باتیں کی جس پہ آیات نازل ہو گئی تھی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو بات کی اس کے اثر کیا ہوا کہ اس نے لوگوں کو اور بھی آپ کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں، حتیٰ کہ پھر سعد بن عبادہ نے کہا کہ اللہ کے نبی چپ کر جائے، آپ کو نہیں پتہ اصل میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم اس کی رسم تاج پوشی کرنے کی تیاریوں میں تھے۔ اس کے دل میں غصہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہی چھین لی۔ یہ ابن ہشام سیرت کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے باتیں اور بھی دوسری جگہوں میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، غزوہ بدر ہوئی، یہودی بنو قینقاہ کا جو قبیلہ تھا انہوں نے عہد شکنی کی۔ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بنو قینقاہ کو ہمت دلائی، کہنے لگا اٹھو چلو پیچھے نہ ہٹنا، بھی ہم پیچھے سورہ حشر میں پڑھ چکے ہیں۔ کہنے لگا کہ 700 تو میں ہی تمہیں لوگ دوں گا جو پورے اسلحے سے لیس ہوں گے، تم آج پیچھے نہ ہٹنا، یعنی اس نے شہ دلائی، جس پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ یہود آئے۔ غزوہ احد ہو گئی، بس پھر تو کہہ لیجئے کہ عین موقع پہ 300 ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹا۔ اتنی نازک گھڑی تھی، ایک ایک انسان کی ضرورت تھی، ایک ایک چیز اہم تھی، لیکن اس نے حالات کی نزاکت کا اندازہ لگائے بغیر اپنے ساتھ 300 لوگوں کو ملایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ بس کہتے ہیں اب اصل سے آگے جو آیتیں ہماری شروع ہو رہی ہیں نا، وہ غزوہ احد کے بعد کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے بعد باہر چلا گیا، اب آج ہم سنتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہاں اس کے بعد تو لوگوں نے اسے کٹ آف کر لیا ہوگا، لوگوں کو صاف پتہ چلا ہوگا، لیکن دیکھیے کہ منافق کتنا ڈپلومیٹک ہوتا ہے۔ غزوہ احد ختم ہوئی، جوں ہی پہلا جمعہ آیا، یہ کھڑا ہوا اپنی جگہ سے، حسب عادت فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ اللہ کے رسول ہے اور ان کی بات سنو۔ کہتے ہیں کہ یہ کھڑا ہوا تو کچھ لوگوں نے اس کا دامن جھٹکا اور اس کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم یہ باتیں کرنے کے اہل نہیں رہے، ہمیں خوب پتہ چل گیا کہ تمہارا کیا دل ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مدینہ میں اعلانیہ اس شخص کی تذلیل ہوئی، لوگوں نے اس کو ذلیل کیا۔ اس پر غصہ کھڑتا ہوا یہ گردنے لوگوں کی پھلانگتا ہوا مسجد سے نکل گیا۔ مسجد کے دروازے پر بعض انصاریوں نے اس سے کہا یہ کیا حرکت کر رہے ہو، واپس چلو، رسول اللہ سے استغفار کی درخواست کر لو، معافی مانگ لو کہ تم نے غلط ایٹیٹیوڈ شو کیا ہے۔ تو اس نے بگڑ کر جواب دیا میں ان سے کوئی استغفار نہیں کرانا چاہتا۔ بالکل شروع کی آیتوں کی یہ شان نزول ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، چار ہجری ہوئی، غزوہ بنو نذیر پیش آیا جو ابھی سورت خشر میں ہم پڑھ چکے۔ اس موقع پر اس نے اور زیادہ کھل کر اسلام کے خلاف جو دشمن تھے ان کی مدد کی۔ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یہود سے لڑنے کی تیاریوں میں تھے، اور یہ منافقین اندر ہی اندر یہود کو پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو فکر نہ کرو، جنگ کے نتیجے میں اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اللہ نے سورت حشر کے دوسرے رکوع میں ان کا پول کھول دیا کہ یہ کبھی نہ نکلیں گے۔ بہرحال آپ امیجن کریں کہ یہ وہ دور ہے کہ اس کا پردہ چاک ہو چکا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ایک گروہ کثیر تھا۔ صرف غزوہ احد کو ہی دیکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے، 1000 میں سے 300 نکل گئے، 1/3 تو اس وقت بھی منافق تھے۔ کیا بڑی بات ہے، ہم اس دور میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا گل کھلاتے۔ کل کی کلاس میں کسی اسٹوڈنٹ نے ایک بات کہی تو دل ہل کے رہ گیا، جنتیوں کی بات تھی اور بہت ہی خوبصورت ہماری آیتیں تھیں، تو شیئرنگ میں کہنے لگی کتنا اچھا ہوتا اللہ تعالیٰ ہمارے ماتھے پہ ہمارے گناہ لکھ دیتا۔ میں کہ اللہ سے پناہ مانگو، کہتی پھر ہم لوگوں کے ڈر سے نہ کرتے۔ بات اس کی بہت اچھی ہے، کہنے لگی کہ ہم لوگوں کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے نا، تو ہمارے ماتھے پہ لکھا ہوتا پھر ہم لوگوں کے ڈر سے نہ کرتے۔ میں نے کہا لوگوں نے فاؤنڈیشن میں اس کو بھی چھپا لینا تھا، اب نہیں لکھا ہوا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس دور میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا گل کھلاتے، شکر کرے عزت بنی ہوئی آج، پتہ نہیں ہمارے نام کہاں کہاں لسٹوں میں گئے ہوتے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے۔ خیر اس کا راز کھل چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مسلسل درگزر کا معاملہ کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ منافقوں کا ایک بڑا گروہ اس کے ساتھ ہے، اور ابھی اسلام اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اتنے لوگوں سے کوئی خطرہ مول لیا جائے، پھر بہت بڑے قبیلے جو تھے اوس اور خزرج ان کے بڑے بڑے سردار اس کے حامی تھے، اور مدینہ کی آبادی میں کم از کم ایک تہائی ساتھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ باہر کے فتنوں کے ساتھ ساتھ اب گھر میں بھی جنگ مول لی جائے۔ کتنا ظرف تھا اور کتنا پیارا لیڈر تھا، ہم تو فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا، کاٹو چھانٹو، نہیں خود ہی چھٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے جس سیب میں کیڑا لگا ہوتا ہے وقت سے خود ہی چھٹتا ہے، یہ زندگی بھر اصول یاد رکھے، کسی کو آپ نہ چھوڑیں وہ خود ہی چھوڑ دے گا آپ کو، اگر اس کی مقصد کچھ اور ہوا، اگر اس کی سوچ کچھ ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اس نے کئی فتنے کھڑے کیے، صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی ایسی بات نہیں، ہم اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب باہر سے کوئی دشمن آیا یہ فوراً تھا۔ دیکھیے ذرا سوچیے، عام حالات میں یہ مومن لگتا ہوگا، 5 نمازیں مسجد میں پڑھتا تھا، اسی سے لے لے، کوئی ایسے تو نہیں 5 نمازیں پڑھتا، فجر کے لیے اٹھتا ہوگا نا، جہاد کے لیے نکل بھی پڑا۔ ہم تو شروع میں سپارٹ کہہ دیں گے نا، سوری وی کینٹ، یہ تو آدھا راستہ گیا، ہمت کر کے گیا تھا نا، پلٹا کب؟ اس کا ایمان کب کھلتا تھا؟ جب کوئی فتنہ آتا تھا۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، جو ہی اسلام پہ کوئی مشکل، کوئی ایڈورس، کوئی انیوژل حالات آتے ہیں تو اصل میں چھٹاؤ ہوتا ہے، ایسے وقت میں پھر یہ ساتھ نہیں رہتا تھا۔ اور اس طرح سورت حشر میں ہم پڑھ چکے کہ مسجدوں میں جانے، نمازیں پڑھنے، زکوٰۃ دینے، زبان سے لمبے چوڑے دعوے کرنے کے باوجود کچھ لوگ اس کے ساتھ ایسے بھی تھے کہ جو مشکل وقت میں اسلامی کی جڑیں کاٹتے تھے۔ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جس تھالی میں کھاؤ اسی کو ٹھوکر لگاؤ، منافق کا یہی معاملہ ہوتا ہے، جہاں سے اس کو فائدہ بھی مل رہا ہوتا ہے وہیں سے وہ ہٹتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ غزوہ بنو مستلق آ گئی، اب جو ہماری سورت کا زمانہ نزول ہے، سیرت کے ہم اس سلسلے میں پہنچ چکے ہیں۔ غزوہ بنو مستلق آئی، اس کو پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا موقع ملا، کیونکہ آپ نے اگنور کیا، اس کو احساس بھی تھا نا کہ اللہ کے نبی مجھے تانا نہیں دیں گے کہ اچھا جی احد سے تو پلٹ آئے تھے، یہاں سے پلٹیں گے کہ نہیں، اس کو یقین تھا۔ یہاں بھی دیکھیے ایک اچھے لیڈر کی بات ہے، کبھی تانا نہیں دیتا، وہ لوگ انسیکیور نہیں فیل کرتے اس سے کہ میں سامنے جو ہی جاؤں گا مجھے پوچھیں گے جی کہاں تھے، کیا ہوا، آج کیا ہوا، آج کیسے آگے، سنائیے کیسے آنا ہوا، اس طرح کے ٹانٹنگ جملے لیڈرز نہیں کرتے، بڑے لوگوں کو ایسی باتیں زے بھی نہیں دیتی۔ لہٰذا یہ تیار ہوا، آپ نے کہا آپ کی مرضی ہے، جاتے ہو چلو، کوئی نہیں جاتا تھا کہتے تھے نہ جاؤ، کوئی کہتا تھا جاتے ہیں کہاں، چل پڑو، کیونکہ آپ لوگوں کو آخری موقع تک دیتے تھے۔ جب یہ وہاں گیا، اس جنگ میں اس نے دو بہت بڑے فتنے اٹھائے۔ ایک فتنہ ہم پڑھ چکے ہیں سورت نور میں، والذین جاؤ بالافکی، حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی تھی جو اس سفر سے واپسی پہ تھا۔ دوسرا فتنہ جو اس نے کھولا تھا اس کا تذکرہ ہماری اس آج کی سورت میں آ رہا ہے۔ یہ ایسے بڑے فتنے تھے کہ یقین کریں مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو سکتی تھی، سارے ساتھی صحابہ مخلص ساتھی ٹوٹ پھوٹ سکتے تھے، ادھر ادھر بکھر جاتے، لیکن قرآن کی تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ جو قرآن پڑھتا اور ان کا تزکیہ کرتا. اللہ کے نبی کے ٹرینڈ ساتھی جو تھے، آپ کے صحبت میں رہنے والے ایمان والے جو تھے، ان کے دل کھل چکے تھے، تربیہ ہو چکی تھی. انہوں نے اس فتنوں کے موقع پہ بہترین کردار ادا کیا، بر وقت ان کو ختم کیا، اور یہ منافقین رسوا ہوئے، اور اس پہ یہ پوری صورت منافقین نازل ہو گئی. پول کھل گئے کہ یہ دوسروں کو شرمندہ کرنے والے خود شرمندہ ہونے لگے اور اسی طرح کے باتیں کرنے لگے. وہ واقعہ کیا تھا وہ بھی سن لیجئے، تاکہ صورت میں پھر جہاں آئے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. مسلمان ایک بستی میں ٹھہرے، غزوہ بنی مستلق ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، بنی مستلق قبیلے کے ساتھ ہوئی تھی، اسی نام سے اس کا یہ نام ہے. مریسی نام کا کنواں تھا، اس لیے بھی اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں. ابھی مسلمان فتح حاصل کرنے کے بعد وہیں رکے ہوئے تھے، مریسی نام کے کنویں پر تھے. اتنے میں کیا ہوا کہ دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا پانی لینے پہ. ایک کا نام جہجہ بن مسعود تھا، جو غفاری مسلمان تھے، حضرت عمر کے یہ ملازم تھے اور ان کا گھوڑا وغیرہ سنبھالنے کی خدمت کرتے تھے. دوسرے صاحب جو تھے ان کا نام تھا سنان بن دبر الجہنی، ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا. دونوں میں ذرا بات بڑھی، بد کلامی ہوئی، ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی. جہجہ نے سنان کو ایک لات ماری، اب یہ گویا کہ ان لوگوں کی زبان میں کسی کی توہین کرنے کے برابر تھا. سنان نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے انصار کو مدد کے لیے پکارا، یعنی اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکارا. جہجہ نے مہاجرین کو بلایا، کیونکہ وہ مہاجر تھے، یہ انصار تھے. بس یہ تھا وہ وقت کہ عبداللہ بن ابی کے دل کی کلی کھل گئی. اس نے کہا مہاجر اور انصار سامنے آ گئے، یہ ہے تعصب، یہ تھی وہ حمیت. جو ہی اس نے سنا یہ تو خوش ہو گیا، کہنے لگا جو کام میں آج تک نہ کر سکا، کل تک تو یہ اوس اور خزرج بھائی بھائی بنے ہوئے تھے، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کون آیا ہے اور کس نے بنا دی. آج پہلی دفعہ ایک انصاری کے مقابلے میں دوسرے انصار اس کے ساتھ دینے کے لیے، اور مہاجر کے مقابلے میں اس کے قبیلے کے مہاجر آ گئے. اس نے شور مچایا، اوس اور خزرج کے لوگوں کو بھڑکایا، چیخنے لگا، کہے گا دوڑو دوڑو اپنے خلیف کی مدد کرو، کیونکہ اس کی ساری ہمدردیاں تو اوس اور خزرج سے تھی نا، کیونکہ یہ وہاں کا رہنے والا تھا. اتنے میں کچھ مہاجرین بھی نکل آئے دوسری طرف سے، تھا قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی، اور اسی جگہ انصار اور مہاجر آپس میں لڑ پڑتے. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے دشمن سے جیتے تھے وہ آپس میں مر جاتے. یہی تو مسئلہ کہ دشمنوں کو ہرانا آسان ہوتا ہے، دوستوں کو ہرانا مشکل ہوتا ہے. قبیلے کی بات شروع ہوئی، اس نے پھر وہی تعصب کی باتیں، ہم یہ تم وہ، اس طرح کی باتیں کی، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. یہ شور سن کر اللہ کے نبی آئے، اور میں اللہ کے نبی کے دل کو اس وقت محسوس کر رہی ہوں، اس فتح کی جو خوشی ہوگی، جو اطمینان ہوگا کہ اللہ نے ہمیں بن مستلق کے مقابلے میں فتح دی، اپنے ساتھیوں کے جھگڑے کی وجہ سے خوشی کرکری ہو گئی. دل چور ہو جاتا ہے بندے کا اپنے کسی ایک ساتھی کی غلط بات سن کے یا اس کی حرکت سے، جتنی مرضی باہر والوں سے خوشی ملے، خیر ملے. باہر 10 لوگ آپ کی تعریف کرے، آپ کے گھر والا آپ کی ایک برائی کر دے تو آپ کو ذرا اچھی نہیں لگتی. پھر آپ نے لوگوں کو پکارا، ما بال دعوت الجاہلیہ، ما لکم و دعوت الجاہلیہ، یعنی آپ کہہ رہے تھے لوگو کیا ہو گیا تم کو، یہ جاہلیت کی پکار کیسی، تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں، اسے چھوڑ دو، یہ بڑی گندی چیز ہے. یہاں نوٹ کیجئے گا، جاہلیت کی پکار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں برا سمجھا. یہ عربوں کی ایک پرانی رسم تھی کہ ذرا دو کا جھگڑا ہوتا نا، فوراً اپنے خاندان کو بلا لیتے، جیسے بعض لڑکیاں اپنے ماں باپ کو بلا لیتی ہیں کہ آؤ ہمارے سسرال کا معاملہ سنوارو، اور بعض مرد اتنے جاہل ہوتے ہیں، ذرا سی بیوی سے بات بگڑی، لا کے ماں کو بٹھا دیا کہ پکڑو اس کو لے کے آئی تھی، اب اس کو سمجھاؤ. انتہائی جہالت کی بات ہے، کمزوری کی بات ہے کہ آپ اپنا کام خود نہ کر سکیں، پیچھے سے دوسروں کو بلائیں. اللہ کے نبی کے جملے دیکھیے، کیا ہو گیا لوگوں، ماں بالو، کیا ہو گیا، یہ تم ہو، یہ تمہارے لیے اچھی بات لگتی ہے، اس لیے اس کو پسند نہیں کیا. اسی لیے آج بھی مفسرین کہتے ہیں کہ جس نے جاہلیت کی یہ پکار لگائی، اس کو کوڑوں تک کی سزا دینی چاہیے. کوئی کہتا ہے 50 کوڑے لگاؤ، کوئی کہتا ہے 10 لگاؤ، کوئی کہتا ہے حالات کی مناسبت سے لگاؤ، کیونکہ یہ جاہلیت کی بات کرتے ہیں، خود ہی لڑ لیں، کسی دوسرے کو کیوں لے کر آتے ہیں. بہرحال کچھ لوگ جو تھے وہ صلح جو تھے، انہوں نے بیچ پڑ کے وہاں معاملہ رفع دفع کیا، سنان کی جہجہ سے صلح ہوئی، معاف کر دیا، دونوں ٹھیک ہو گئے. اب ذرا سوچئے، ساتھ چل رہے ہیں کہانی کے، جن کا معاملہ تھا ان کی ہو گئی صلح، ہو گئے، ایک ابال آ گیا، ہو جاتی ہے، اچھی پہلی بات ہوتے ہوتے جھگڑا ہوتا ہے. لیکن روگی تھا دل کا عبداللہ بن ابی، اب کیا ہوا؟ اس کے بعد ہر وہ شخص جس کے دل میں نفاق تھا وہ جا جا کے عبداللہ بن ابی کے پاس بیٹھتا اور باتیں کرتا۔ ایسے ہوتا نا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو کے ختم بھی ہو گئی بات اور خاندان سارا بیٹھ کے فون پہ باتیں کر رہا ہے، سنا کچھ تم نے، دیکھا اس کو، وہ دیکھو صلح ہو گئی ہے، اب اللہ ہی خیر کرے۔ کہتے ہیں انہوں نے اپنی خفیہ میٹنگز رکھنی شروع کر دی، چپکے چپکے جا کے کہتے، کچھ لوگ جو تھے نا جو اس کو بھی اٹھاتے تھے، دیکھیں لیڈر بندہ ایسے نہیں بنتا، کوئی پیچھے اس کی بیک کو اٹھا رہا ہوتا ہے، کچھ نے اسے کہا دیکھو بھائی ہمیں تم سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی اور تم مدافعت کر رہے تھے، مگر اب لگتا ہے کہ تم تو بس ایسے ہی ہو۔ یعنی انہوں نے اس صلح کے اثر کو کم کرنے کے لیے آپس میں باتیں شروع کر دی، اور اس موقع پہ عبداللہ بن ابی نے کچھ ایسے کہہ دی باتیں کہ ہاں بھائی ایسے لگتا ہے کہ جو کنگلے آئے ہوئے ہیں نا، مہاجرین کو کنگلے کہتے تھے یہ، نعوذ باللہ من ذالک، پڑھیں گے بھی آپ آئے، اس کا بیٹا اس کے سامنے آیا۔ یاد رکھیے یہ بات، لکھ کے رکھ لے، جو لوگ حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں نا ان کی نسلیں جو ہے وہ ان کے آگے آ جاتی ہیں، جو اسلام کے دشمن بنے ان کی نسلیں اسلام کی محافظ بن گئیں۔ ایک کہانی ہے پھر وہ آگے آتی ہے تو انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ کہنے لگا بھائی ہمارا تو یہ حال ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے ہی ٹکڑوں پہ کوئی پلے اور ہمیں ہی آنکھیں دکھائے۔ جملے اتنے سخت ہیں کہ میرا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اسی کے جملے اسی پہ پلٹاتے ہوئے پڑھ دیتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہر شخص جس کے دل میں نفاق تھا وہ عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس سے کہا، اب تک تو تم سے ہمیں امیدیں وابستہ تھی، تم مدافعت کر رہے تھے، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں کے مددگار ہو گئے ہو۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو مدینہ کے منافق تھے نا، ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو جلابیب کہتے تھے، جلباب ہوتا ہے نا، پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ عذاب میں، جلابیب اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، موٹے کپڑے پہننے والے، موٹی چادر کو کہتے ہیں نا، گلیم پوچھ جیسے وہ کوئی کسی ٹاٹ کوئی کپڑا پہن لینا، تو یہ غریب مہاجرین کی تذلیل کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ یہ کنگلے آ گئے ہیں۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ کہنے لگا کہ ہماری تو مثال یہ ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر تاکہ تجھی کو پچھاڑ کھائے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ ان مہاجروں کو اس لیے کھلا پلا رہے ہو کہ آج تم سے ہی لڑنے لگے، تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں، خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکالے گا۔ یہ اس قسم کی گندی لینگویج اس موقع پہ ان کی ہوئی، اور اس موقع پہ ایک صحابی جو مخلص تھے زید بن ارقم، ان کے کانوں میں یہ باتیں پڑ گئیں۔ انہوں نے سمجھا یہ بچے ہیں، کم عمر کے لڑکے تھے، انہوں نے یہ باتیں سن لی، جا کے اپنے چچا کو بتا دیا جو انصار کے بہت بڑے رئیس تھے، کہ بھائی اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے لیے اتنے گندے لفظ بول رہے ہیں۔ چچا اٹھے، انہوں نے جا کے جو سنا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے دہرا دیا کہ بھائی یہ بات کیا کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے کیوں سنایا۔ یہاں سے پھر ایک مسئلہ خاص ہوتا ہے کہ کبھی کوئی مسلمانوں کے اجتماعی نقصان کی کوئی بات کرے، کوئی جس میں راز ہو کچھ ہو، تو اس کو بتا دینا چغل خوری میں نہیں ہوتا، بلکہ آنے والے خطرے سے پہلے بچانا ہوتا ہے۔ مثلا بعض لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ بتائیں کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہو رہی، تو جب وہ رپورٹ دیں گے تو کیا وہ غیبت کریں گے؟ غیبت نہیں کرتے، وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، ہر مینیجر جو ہوتا ہے وہ رپورٹر ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ساری سنا دی۔ اللہ کے نبی کے لفظ سنیے گا آپ، ہم سب کے لیے اس میں کئی سبق ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شاید تم عبداللہ بن ابی سے ناراض ہو، ممکن ہے تم سے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو۔ کیسا پیارا جملہ، کہا نہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے ایسا نہیں سنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا فلاں ایسے کہہ رہا تھا، آپ تم کہتے ہیں نہیں، ہو سکتا ہے آپ نے صحیح نہ سنا ہو، اس کی یہ نیت نہیں ہوگی۔ بعض لوگ فوراً اس کو آگے لیتے ہیں، ہمیشہ ٹھنڈا کریں، کوئی آپ کو کسی کے خلاف بات سنائے نا، کوئی آپ کے لیے یہ کہتا ہے تو آپ کہ نہیں میرا خیال ہے آپ کو غلطی لگی، وہ آپ کی چونکہ بہو ہے اس لیے آپ کو لگا ہوگا، چونکہ وہ کہنے لیے آپ کی ساس ہیں تو شاید آپ کا کوئی اپنا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہیں شبہ ہو، مگر زید نے عرض کیا نہیں خدا کی قسم میں نے اس کو یہ باتیں خود کہتے ہوئے سنا۔ اب تو معاملہ کھل گیا، کیونکہ یہ تو ایک قسم کی خانہ جنگی بھی تھی اور عبداللہ بن ابی کے جہنم میں جانے کی دلیل تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھی مخلص جو ہجرت تک کر کے آئے ان پہ باتیں کر کے یا تو اپنا نصیب خراب کر رہا تھا۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، پوچھا بھائی کیا باتیں ہوئیں، صاف مکر گیا، قسمیں کھانے لگا میں نے تو ہرگز یہ باتیں نہیں کی، میں نے تو ایسی کوئی بات کہی نہیں۔ انصار کے لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کے نبی یہ بچہ ہے زید، چھوٹا سا، اس نے کچھ ایسی بات کر دی، اس کو وہم ہو گیا، ہمارے بزرگ اور ہمارے شیخ صاحب ایسے نہیں ہیں کہ ایسی باتیں کریں، اور اس بزرگ کے مقابلے میں ایک لڑکے کی باتوں کا اعتبار نہ کریں، कहते हैं ये बात सुन के जो कबीले के बड़े बूढ़े थे वो भी जैद को डांटने लग गए। हमारे यहाँ भी ये होता है ना, छोटे को सब डरा देते हैं। कहा भी चुप करो, ज़रा सोच के बात किया करो, किन के बारे में बात कर रहे हो, ये इतने बड़े आलिम हैं, ये ऐसे हैं ये। कहते हैं जब सारे हज़रत जैद को डांटने लगे तो वो बेचारे अपनी जगह पे गए और जाके रंजीदा होकर बैठ गए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथियों का पता था, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, जिसने तरबियत की होती है उसको पता होता है। आप अपने छोटे बच्चे की भी तबीयत जानती हैं और आप अपने 20 साल 25 साल के जवान की भी जानती हैं। अल्लाह के नबी को पता था, इसलिए आप ज़ैद को कुछ नहीं कहा और आप अब्दुल्ला बिन उबई को भी खूब जानते थे। आप समझ गए कि बात क्या है, लेकिन वही बात के सीने में डालते जाओ। लीडर का दिल जो होता है ना, वो बड़े ड्रम की तरह होता है, सबकी बातें डालता है, फिर जब मुनासिब वक्त होता है उस वक्त उसको निकालता है। हज़रत उमर तक ये बात पहुँच गई, क्योंकि ये सारी कहानी हो गई, आए अल्लाह के नबी के पास, कहेंगे अल्लाह के नबी मुझे इजाज़त दें कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ। और अगर आप मुझे इजाज़त देना मुनासिब ख्याल नहीं करते कि मैं मुहाजिर हूँ, देखिए फिर फ़र्क रहता है आने और जाने वालों का। अच्छा मुझे इजाज़त नहीं देते तो खुद अनसार में से ही मास बिन जबल या उबाद बिन बिशर साद या फुला मोहम्मद बिन मसलमा को हुक्म दे कि वो कत्ल कर दे, यानी इसको मार दें। मतलब ये था कि अगर मैं मारूंगा तो बात बिगड़ जाएगी, वही मुहाजिर अनसार की कहानी शुरू होगी, तो इसको कत्ल कर दे। मगर आपने फरमाया ऐसा ना करो, लोग कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों ही को कत्ल कर रहा है। देखिए ये होता है दूरंदेश इंसान, काम करते जाओ, सांप के बिल में भी हाथ ना डालो, ये खुद ही मर जाएगा, तुम थोड़ा सा इंतज़ार तो करो। इसके बाद आपने फौरन ही कूच का हुक्म दिया कि चलो चलते हैं, छोड़ो बात ख़त्म करो। अल्लाह के नबी की आदत क्या थी कि मामूल के लिहाज से कूच नहीं करते थे उस वक्त, लेकिन आप मुसलसल 30 घंटे तक चलते रहे, यहाँ तक के लोग थक कर चूर हो गए। रुकिए और सोचिए और अपने आप को पूछिए, 30 घंटे मुसलसल चले। हम आरामदेह गाड़ियों में 1 से 2 घंटे चल लें तो कहते हैं अब रेस्ट ना कर लें, कितना थकते हैं अल्लाह के रास्ते में। मैं सोचती हूँ ये दीन ऐसे नहीं फैला, ये दीन बड़ी मुश्किलों से फैलता है। लोग थक कर चूर हो गए, फिर आपने एक जगह पड़ाव किया और थके हुए लोग ज़मीन पर कमर टिकाते ही सो गए। अल्लाह के नबी सल्लम इस वाक़े का असर जहनों से मिटाना चाहते थे, इतना इनको थका दो कि ये सो जाए। और जब बंदा सोता है ना तो उसके बाद आपको पता है कि जहन उसका वैसे ही साफ़ हो जाता है। किसी से आपकी लड़ाई शुरू हो ना, आप कहना अच्छा सो के आती हूँ फिर बात करते हैं। कोई जज्बाती लम्हा किसी का देखें, आप थोड़ा सा उसे पॉज ले लें, आप देखेंगे कि बिल्कुल वो मामला ख़त्म हो चुका होता है, झगड़े लड़ाइयाँ बातें सारी ख़त्म हो जाती हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी ने किसी को भी मौका नहीं दिया कि इस बारे में दोबारा बात करें। यह है अमल की बात, इसलिए कि यही वक्त होते हैं जब फूट पड़ती है, तासुब में उस कबीले से तुम उससे मैं। बस लोग तो सिर्फ इन नामों को लड़ने के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन आप देखिए कि ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिकमत अमली जो है वो कितनी कारामत हुई। एक आपको वाक़या सुनाती हूँ इसी का। अंसार के एक सरदार ने रास्ते में, जिनका नाम उसैद बिन हुज़ैर था, आपसे मिले और कहने लगे अल्लाह के नबी आज आपने ऐसे वक्त में कूच का हुक्म दिया जो सफ़र के लिए मौजू नहीं था, आप नहीं थे करते ऐसे वक्त में सफ़र। इससे पता चलता है कि लीडर के पास पूरा इख्तियार होता है वो कब क्या कह दे, क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छा पता होता है कि क्या बेहतर है। आप कभी ऐसे वक्त में सफ़र का आगाज़ नहीं फरमाया करते थे? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, तुमने सुना नहीं कि तुम्हारे इन साहिब ने क्या गौहर अफशानी की है? उन्होंने पूछा कौन साहिब? फरमाया अब्दुल्ला बिन उबई। उन्होंने पूछा इसने क्या कहा? फरमाया इसने कहा कि मदीना पहुंचकर इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल बाहर करेगा। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह, खुदा की कसम इज्जत वाले तो आप हैं और जलील वो है जब आप चाहें उसे निकाल सकते हैं। यानी आपने देर इसलिए की कि इसने जाके वहाँ पता नहीं क्या करना है, तो ज़रा इसका भी गुस्सा ठंडा हो ले। बात कहाँ छुपती थी, कहते हैं कि रफ्ता रफ्ता ये बात तमाम अंसार में फैल गई। इनमें अब्दुल्ला बिन उबई के ख़िलाफ़ गुस्सा पैदा हो गया। उन्होंने कहा उठो जाके अल्लाह के नबी से माफ़ी मांगो। इसने तड़क कर जवाब दिया तुमने कहा कि उन पर ईमान लाओ, मैं ईमान ले आया, यानी तुम्हारे कहने पर ईमान लाया हूँ। तुमने कहा कि अपने माल की ज़कात दो, मैंने ज़कात भी दे दी, اب بس یہ کسر رہ گئی ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہوتی الٹی باتیں۔ ان باتوں سے اس کے خلاف مومنین انصار کی ناراضگی اور بڑھ گئی، اس کے اپنے قبیلے کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے، ہر طرف سے اس پر پھٹکار پڑنے لگی۔ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا، اب سنیے مکافات عمل۔ جب مدینہ تک قافلہ پہنچا، اس کا اپنا بیٹا عبداللہ بن ابی کے، جو بیٹے ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، تلوار پکڑ کر باپ کے آگے کھڑے ہو گئے اور بولے، آپ نے کہا تھا کہ مدینہ واپس پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی۔ خدا کی قسم، آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں، یہ بیٹا بول رہا ہے۔ اس پر عبداللہ بن ابی چیخ اٹھا، خزرج کے لوگوں، اس کا قبیلہ تھا خزرج، خزرج کے لوگوں ذرا دیکھو، میرا بیٹا ہی مجھے مدینہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ لوگوں نے یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اور آپ نے فرمایا، کیا کیا ہوگا؟ عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے۔ Scale with kindness. عبداللہ نے کہا، ان کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، کیوں عمر، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ جس وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دیجئے، اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے تو بہت سی ناکیں اس پر پھڑکنے لگتی، یعنی لوگ ناراض ہو جاتے، آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، خدا کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے کتنی زیادہ حکمت والی تھی۔ سبحان اللہ، دو باتیں پتہ چلتی ہیں صرف اس ایک چھوٹے سے واقعے سے۔ پہلی بات ہے کہ جو بھی عبداللہ بن ابی جیسا عمل اختیار کر کے توہین رسالت کرے گا وہ قتل کا مستحق ہے، شرط کیا ہے کہ مسلم حکومت ہو، اور دوسرے یہ کہ قانوناً کسی شخص کے قتل کے مستحق ہو جانے کے بعد بھی لازم نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کا فیصلہ امام کرے گا، لیڈر کرے گا۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی۔